الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کے بہت سے پہلو ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین بہت سے اعتبار سے رحمت للعالمین ہے. جانوروں پر شفقت تھی, بچوں پر شفقت تھی, جنگی قیدیوں پر شفقت تھی, دشمنوں پر شفقت تھی, تو بہت سے پہلوؤں سے آپ رحمت للعالمین ہیں, کوئی ایک چیز نہیں ہے. ان میں سے ایک پہلو دشمنوں کے لیے دعائیں کرنا, یہ بھی آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے. اور ایسے موقع پر دعائیں کرنا کہ جن مواقع پہ بہت زیادہ برداشت والا آدمی بھی برداشت نہ کر سکے. بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں. بہت زیادہ آدمی جو برداشت والا ہو وہ بھی برداشت نہ کر سکے, تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی دعائیں فرمائیں. حضرت خباب ابن ارق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی کمر کے بارے میں فرمایا تھا. ایک دفعہ ان سے فرمایا کہ تمہارے اوپر کیا کیا مشکلات آئیں ذرا بتاؤ. انہوں نے کہا میں زبان سے کیا بتاؤں, میری کمر دیکھ لیجئے. تو کمر دیکھی تو وہ ایک ذرا سی پتلی سی کھال باقی رہ گئی تھی, دل کی دھڑکن بھی وہاں کمر سے معلوم ہو رہی تھی. تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے, فرمایا یہ ایسی کمر تو آج تک کسی کی دیکھی نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میری مجھ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا, اس سے جو چربی پگھلتی تھی اور خون نکلتا تھا اس سے وہ شعلے بجھتے تھے. تو ظاہر ہے کمر کا یہ حال ہونا ہی تھا. انہوں نے اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود انہوں نے ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ بد دعا فرمائیے, ان دشمنوں پر آپ بد دعا فرما دیجئے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا, غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا. اور ایک دوسرے موقع پر بعض صحابہ نے عرض کیا, یہی بات عرض کی کہ آپ بد دعا فرما دیجئے. تو اس وقت آپ نے جواب دیا کہ میں عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا, میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو گویا اس کو ان کی بات کو مانا نہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی. اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں ان کا انتقال بھی ہو گیا, ان کی بہن سمیہ کو ابو جہل نے برچھا مار کے شہید کیا, جو پہلی شہید تھی اسلام میں. اور آپ دیکھتے تھے اور فرماتے تھے اے آل یاسر صبر کرو کیونکہ اس کا بدلہ جنت ہے جو تم مصیبتیں سہ رہے ہو. لیکن بد دعا نہیں فرمائی. اور مکہ والوں نے کتنا ستایا، کس قدر تکلیفیں پہنچائیں. 3 سال تک وہاں شعب ابی طالب میں مقاطعہ کر دیا، بائیک آؤٹ کر دیا، وہیں پہ رکھا. بچے روتے تھے تو یہ لوگ ہنستے تھے، بچے بھوک سے پیاس سے روتے تھے تو یہ مشرکین ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. ایک وقت وہ تو مکافات عمل تو ہوتا ہی ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستانا، صحابہ کو ستانا، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں تھی. تو قحط آ گیا، قریش کے مشرکین کے جانور مرنے لگے. اس وقت بھی ابو سفیان حاضر ہوئے، اس وقت حالت کفر میں تھے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی قوم مر رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، آپ دعا فرما دیجئے. یہ ان کا آنا دلیل تھا کہ وہ بھی مانتے تھے کہ شاید یہ جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں یہ حضور کو ستانے سے آئی ہیں. ایک بات تو یہ ثابت ہوئی، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ان کی دعائیں اللہ کے یہاں سنی جاتی ہیں. پھر آئے کیوں تھے؟ ورنہ آ کر یہ کہا کہ آپ دعا کر دیجئے. تو آپ نے شکوا نہیں فرمایا، تم نے مجھے اتنا ستایا، اب تک ستا رہے ہو، کوئی بات نہیں کہی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اور بالآخر آپ کی دعا کی برکت سے وہ قحط دور ہوا، قحط سالی دور ہوئی. تو یہ ہے بس دشمنوں کے لیے دعا کرنا، دوستوں کے لیے تو سبھی دعا کرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا، کمال یہ ہے کہ دشمنوں کے لیے بھی تو دعا کی جائے. ائمت الکفر جن کو کہا گیا قرآن کریم میں، ائمت الکفر، فقاتلوا ائمت الکفر، ان کے لیے نام لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں. یعنی کفر کے جو بڑے بڑے ائمہ جن کو کہا گیا کفر کے امام، ائمہ جمع امام کی، ان کے لیے حضور نے نام لے کر دعائیں فرمائی ہیں. حضرت عمر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت ان کے لیے دعا فرمائی، ابو جہل کے لیے دعا فرمائی، عمر ابن ہشام اس کا نام تھا، تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان دو عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. تو یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. اللہ، احد کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور وقتی طور پر جنگ کا نقشہ وہ کفار کے حق میں پلٹ چکا تھا. اس وقت بھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پر جو الفاظ تھے، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائیے، یہ لوگ جانتے نہیں، ان کو ہدایت عطا فرمائیے، یہ لوگ جانتے نہیں. اور طائف کا موقع، یہ تو وہ موقع ہے جس کے بارے میں خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انبیاء کو ستایا گیا مگر میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں، سارے انبیاء میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، اور پھر مجھے بھی سب سے زیادہ اس دن ستایا گیا جب میں طائف پہنچا. طائف کے موقع پر جتنا ستایا گیا اس سے پہلے کبھی نہیں ستایا گیا. وہ دن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ایام تھے ان میں سخت ترین دن تھا. اور اس ستانے پر پتھر مارے جا رہے ہیں، فقرے کسے جا رہے ہیں، آپ کا جو نالین شریف تھا وہ جوتے جو تھے دونوں وہ خون سے بھر گئے. اب بتائیے کتنا خون نکلا ہوگا، اور عتبہ اور شہبہ کو رحم آ گیا, جو جانی دشمن تھے عتبہ اور شہبہ, وہ دیکھ رہے تھے یہ منظر, ان کا باغ تھا انگور کا. انہوں نے اپنے غلام کو, اور یہ وہ دو آدمی ہیں بھائی بھی ہیں, اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے مشورے میں شریک تھے, مگر اس موقع پر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آج تو موقع اچھا ہے, آج تو بہت زیادہ زخمی ہے, چلو بس اب یہ اپنے مشورے پر عمل ہی کر لیں. نہیں, رحم آ گیا, جانی دشمنوں کو رحم آیا اور اپنے غلام کو انگور کا خوشہ دے کر بھیجا کہ خدا کے واسطے تم ہمارے رشتہ دار ہو, رشتہ داری کا واسطہ اس کو رد مت کرنا, اس کو قبول کر لو انگور کے خوشے کو. آپ بتائیے, جانی دشمنوں کو رحم آ گیا, وہ دشمن جو قتل کے مشورے میں شریک تھے. تو وہ دن عجیب دن تھا طائف کا. فرشتوں نے آ کر عرض کیا, پہاڑوں کے فرشتے نے, کہ آپ حکم دیجئے, میں ان کو دونوں پہاڑ ملا دیتا ہوں وادی کے, میں ان کو پیس کے رکھ دوں. ہواؤں کے فرشتے نے عرض کیا, میں ان کو اڑا کر اوپر لے جاؤں, نیچے پھینکوں گا, یہ بچیں گے بھی نہیں. فرمایا نہیں, اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو ان کی نسلوں میں میں امید رکھتا ہوں کہ مسلمان پیدا ہوں گے, آگے آنے والوں میں اسلام والے بنیں گے, مومن بنیں گے. اور وہ دعا جو مشہور ہے طائف کی, وہ جب ان شریر ان کے بچوں سے ان کے بڑوں سے جب کچھ چھٹکارا ملا تو بیٹھ کر دعا, بد دعا نہیں فرمائی, دعا فرمائی, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, اے اللہ میں تو آپ سے ہی فریاد کرتا ہوں, اپنی تدبیر کی ناکامی کی اور اپنی قوت کے ضعیف ہونے کی, ضعف قوتی وقلت حیلتی, اپنی تدبیر کی ناکامی کی, وہوانی علی الناس, اور لوگوں کے سامنے جو میری رسوائی ہوئی اس کی بھی میں آپ سے ہی فریاد کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ ہی رہے. یا ارحم الراحمین, اے سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے, الی من تکلونی, آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں, الی عدوی یتہجمونی, کسی دشمن کے جو مجھے دیکھ کر منہ چڑھائے ترش رو ہو, ام الی قریب ملکتہ امری, یا کسی رشتہ دار عزیز کے جو جس کو آپ نے میرے اوپر قابو دے دیا, کیونکہ مکہ والے رشتہ دار تھے اس وقت ظلم کر رہے تھے, تو آپ سے ہی فریاد کر رہا ہوں, یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اِلَّمْ تَكُن, لیکن جو کچھ یہ ہو رہا ہے, اِلَّمْ تَكُن سَاقِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي, اگر آپ میرے اوپر غضبناک نہیں ہیں, اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں, تو مجھے اس سب جو سلوک میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ اللہ کی رضامندی کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے وہ درجات کے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. اللہ راضی ہو کسی سے اور پھر اس کو تکلیف آئے, وہ درجات کی بلندی کے لیے. آپ کو تو بچھو نے بھی کاٹا تھا تو کیا اللہ ناراض تھے آپ سے؟ درجات کی بلندی کی, بلندی درجات کے لیے تھا, دانت شہید ہوا, جوتے خون سے بھر گئے, درجات کی بلندی ہے یہ, نعوذ باللہ, اللہ کی ناراضگی نہیں تھی. تو فرمایا اِلَّمْ تَكُنْ سَاقِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي, اگر آپ مجھ پر غصے نہیں ہیں, مجھ سے ناراض نہیں ہیں, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ان تکلیفوں کی, لیکن پھر بھی غیر أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي, لیکن پھر بھی میں آپ سے آپ کی عافیت ہی مانگتا ہوں, مجھے عافیت میں زیادہ سہولت ہے, عافیت میں زیادہ وسعت ہے, لہذا پھر بھی میں عافیت ہی طلب کرتا ہوں, اگرچہ کہ میں اس تکلیف پر بھی راضی ہوں. اسألوک بنور وجہک الذی اضاءت له السماوات, میں آپ کے چہرے کے اس نور کے طفیل آپ سے سوال کرتا ہوں جس کے طفیل آسمان روشن ہو گئے, وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ, اور اندھیرے روشنیوں سے بدل گئے, وصلح عليه امر الدنيا والاخره, اور جس کے صدقے میں تمام دنیا کے ساری مشکلات سارے کام آسان ہو گئے اور آخرت کے بھی سارے کام آسان ہو گئے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, یہ مانگتا ہوں, ان تحل علی غضبك, آپ کا مجھ پر غصہ نہ ہو, اپنا غصہ مجھ پر نہ نازل فرمائیے. وتنزل علی سخطك, اپنا غضب مجھ پر نازل نہ فرمائیے, اپنا غصہ مجھ پر نہ اتاریے. اور اگر آپ کسی سے ناراض ہو جائیں, ولک العتبا حتی تغضا, اگر آپ کسی سے ناراض ہو جائیں تو آپ کا منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. ولک العتبا حتی تغضا ولا حول ولا قوۃ الا بک, اور نیک کام کرنے کی طاقت, برائیوں سے بچنے کی ہمت سوائے آپ کے اور کوئی نہیں دے سکتا. یہ ہے وہ دعا جو طائف کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی. اور اس دعا سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب کوئی تکلیف پہنچا رہا ہو, کسی سے تکلیف پہنچے اس کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے, تو اس کے حق میں دعا کرنے سے وہ دعا بڑی جلد قبول ہو جاتی ہے. طائف والوں سے تکلیف پہنچی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, زبان سے بھی پہنچی, فکرے کرتے رہے, ہاتھوں سے وہ مارتے رہے, پتھر مارے انہوں نے, لیکن حضور نے دعا فرمائی. اور ایک موقع پر اور دعا پر 10-12 سال کے بعد جب ان طائف والوں سے مقابلہ ہوا, جنگ ہو رہی ہے, صحابہ کی لاشیں گر رہی ہیں, یہی طائف والے تھے جن سے لڑائی ہو رہی تھی, تو صحابہ نے عرض کیا کہ بدعا فرما دیجیے. آپ نے فرمایا, اے اللہ ثقیف والوں کو دوست بنا, ان کو ہدایت دیجیے اور ان کو دوست بنا کر, ہمارا دوست بنا کر مدینے میں لے آئیے. ثقیف والوں کو ہدایت دیجیے, ثقیف یہ قبیلہ جو طائف میں آباد تھا. اور پھر دنیا نے وہ نظارہ دیکھا کہ یہ لوگ سب مسلمان ہو کر آئے, مسجد نبوی کے صحن میں سب مسلمان ہوئے, وہیں ان کو ٹھہرایا گیا, وہیں یہ اسلام سے ہمکنار ہوئے. تو یہ دشمنوں کے لیے دعا کرنا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا وصف ہے اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایسے موقع جن پر بہت برداشت والا آدمی, حضرت طفیل دوسی صحابی تھے, اس میں کیا شک ہے, صحابی تھے, لیکن برداشت نہیں ہوا ان سے. اپنی قوم کو دعوت دی, دعوت دی, دعوت دی, اسلام نہیں لائے, ستاتے رہے, ان کی دعوت کو ٹھکراتے رہے. انہوں نے آخر مدینہ شریف حاضر ہوئے, آ کے عرض کیا کہ میری قوم, میں نے ان کو دعوت دی, وہ اسلام نہیں لائے, آپ بدعا فرما دیجیے. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, سب سمجھے کہ بس اب تو گئے دوست والے. صحابہ فرماتے ہیں, ہم سمجھے اب دوست ہلاک ہوا, لیکن جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, زبان مبارک کو حرکت دی, تو یہ الفاظ نکلے, اللہم اہدی دوسم واتی بہم, اے اللہ دوست کو ہدایت عطا فرمائیے قبیلہ دوست کو اور ان کو مسلمان کر کے یہاں لے آئیے. وہ لوگ سمجھ رہے تھے بد دعا ہوگی اور یہ قبیلہ گیا, برباد ہوا, اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, اور پھر ہوا بھی یہی, بعد میں ان کو ہدایت ملی, اسلام لے آئے. اللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھیں. یہ اپنی والدہ کو دعوت دیتے تھے, وہ گالیاں دیتی تھیں. ایک مرتبہ انہوں نے, یہ روتے ہوئے آئے, اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری والدہ آپ کو گالیاں دیتی ہیں، آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتی ہیں، آپ دعا فرما دیجئے. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا فرما دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اپنے گھر کی طرف خوشی خوشی کہ آج تو حضور نے دعا فرما دی. گھر پہنچے تو دروازہ بند ملا، اور نہانے کے وقت جس طرح پانی کے انڈیلنے کی آواز آتی ہے وہ آواز آئی، سمعت خفخفت الماء، یہ الفاظ حدیث میں ہے کہ میں نے پانی کے انڈیلنے کی آواز سنی گھر کے اندر سے، اور گھر کا دروازہ بند تھا. ادھر میری والدہ نے میرے قدموں کی آواز سن لی تو مجھ سے فرمایا، مکانک یا ابا ہریرہ، ارے ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، اس سے آگے مت بڑھنا جہاں تک پہنچ گئے ہو. غسل کیا، غسل کر کے دروازہ کھولا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کلمہ پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچنے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا پہنچ چکی تھی. اور وہ حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن، حضرات صحابہ کا دشمن، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، جس کے الفاظ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل. اس نے کہا یہ ساری مصیبت انہی کی وجہ سے آئی ہے، ہم لوگ کتنی مشکل میں ہیں، یہ مکہ سے ہجرت کر کے جب سے یہاں آئے ہمارے اوپر مصیبت آ گئی. لوگوں کو بھڑکا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم مدینے واپس پہنچیں گے تو ہم میں سے عزت والا، یعنی ہم لوگ، وہ اپنے زام میں عزت والا سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو، تو ہم میں سے عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا، اور ذلیل کو سے مراد نعوذ باللہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو اللہ نے جواب دیا اس کی طرح، اس کا جواب اللہ نے دیا کیونکہ حضور تو موجود نہیں تھے اس وقت، تو اللہ نے فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافق تھا اس لیے فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے اس بات کو، وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں، ان کو ذلیل سمجھتے ہیں. اس شخص کے لیے بھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، مغفرت کی، آپ کو روکا گیا. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري، یہ آیت نازل ہوئی، ہرگز اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے گا، منافق ہے، اور نہ اس کی قبر پہ آپ کھڑے ہوں. لیکن پھر بھی آپ نے کرتا عطا فرمایا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو، جو صحابی تھے، بیٹا صحابی اور باپ منافقوں کا رئیس، ان کو کرتا عطا فرمایا، لو بھائی شاید عذاب میں تخفیف ہو جائے، یہ میرا کرتا بطور کفن کے لے جاؤ. اور فرمایا جب یہ آیت، مزید آیت یہ نازل ہوئی، یہ حکم نازل ہوا، ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم، آپ ان کے لیے مغفرت بھی نہ مانگے اس شخص کے لیے، اگر آپ نے 70 دفعہ بھی مغفرت مانگی تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے. یہ آیت نازل ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ 71 دفعہ 70 دفعہ سے زیادہ مغفرت کرنے میں اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے تو میں ایسا بھی کرتا، مگر یہ 70 مرتبہ سے مراد گن کر 70 دفعہ نہیں تھا، بلکہ تکفیر تھی کہ میں یہ کام 70 دفعہ کروں گا، کہتے ہیں لوگ، وہ یہ مراد تھی، تکفیر مراد تھی، تحدید مراد نہیں تھی. اسی لیے آپ نے فرمایا چونکہ تکفیر مراد ہے یہاں، اس لیے یعنی یہ کہ آپ بہت زیادہ بھی استغفار کریں تب بھی ہم معاف نہیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا اگر یہ تحدید کے لیے ہوتا، 70 سے زیادہ دفعہ کے لیے ہوتا تو میں ایسا بھی کر لیتا. تو یہ وہ وقت ہے دشمن کے لیے دعا کرنا، اور اس کے حق میں دعا کرنا یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا وصف ہے جو آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے, اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبب ہے. بھائی جو ہمیں ستائے ہم اس کے لیے دعا کریں, بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کچھ کہیں. زبان تو آپ نے ہلائی اس کے خلاف, یہی اس کے حق میں ہلا لیں تو اس سے اس کو ہدایت مل سکتی ہے, اس کی بگڑی بن سکتی ہے. بس تھوڑا سا فرق ہے, زبان کو ہلانا تو وہاں بھی پایا گیا, اس کے خلاف الفاظ تو نکالے, اس کے موافق نکال لیجئے, اس کے حق میں نکال لیجئے. اور طائف کے موقع سے یہ ثابت ہوا کہ ستانے والے کے حق میں اگر دعا کی جائے تو وہ دعا بڑے جلد قبول ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج 1 اپریل ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ویلنٹائن ڈے, اپریل فل, بسنت, یہ تمام چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر, اور بھی چیزیں ہیں, یہ تمام چیزیں یہ ہماری نہیں ہیں, ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. البتہ یہ دوسرے جو مذاہب ہیں, کوئی ہندو عیسائی, ان کے ہاں یہ چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں, ان کے ہاں اس کا رواج ہے. اور ہم کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو, نہ یہ کہ ہم ان کی موافقت کرنے لگیں. اور ہم کو تو تنبیہ کی گئی تھی, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. من کثر سواد قوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی زینت کو بڑھایا وہ بھی انہی میں سے ہے. اب بسنت جو ہے یہ ہندوؤں کا تہوار ہے, ہم اپنے آپ منا کر ان کی زینت کو, ہے ہندوؤں کا تہوار, ان کے زینت کا دن ہے, ہم ان کی زینت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. تو فرمایا تم انہی میں سے ہو. من کثر سواد قوم فہو منہم, یہ معمولی بات ہے, نام عبد الرحمان لکھا ہوا ہو قیامت میں ہندوؤں کے ساتھ اٹھائے جائیں, بھائی معمولی بات ہے. یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں, یہ حضور کا فرمان جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ویلنٹائن ڈے, یہ ان عیسائیوں کی ایک رسم ہے, ان کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم ان کی زینت کو بڑھا رہے ہیں. قیامت کے دن اگر اللہ نے ان کے ساتھ اٹھایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث پوری ہو گئی, من کثر سواد قوم فہو منہم, جو جس قوم کی زینت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. معمولی بات نہیں ہے بھائی, معمولی بات نہیں ہے. مدینہ منورہ میں ایک تدفین ہوئی ایک آدمی کی, اور کسی کا وہ بٹوا گر گیا, چونکہ اس نے اتارا تھا قبر میں لٹاتے ہوئے بٹوا گر گیا, اس میں اہم بہت سارے پیسے تھے, اہم کاغذات تھے. دوبارہ قبر کھودی گئی تو اسی قبر میں ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی. یہ کہا عجیب معاملہ, اور جو آدمی موجود تھے ان میں سے ایک نے کہا یہ تو پیرس میں اس نے مجھ سے قرآن پڑھا ہے, یہ تو وہ لڑکی ہے. جب اور اس جگہ ایک بہت نیک آدمی کو دفن کیا گیا تھا, دونوں کی تحقیق ہوئی, معلوم کیا گیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. تو اس آدمی کو جس کو دفن کیا گیا تھا اس کی عورت سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. وہاں پر اس لڑکی کا انتقال ہوا تھا فرانس میں, اس کی تدفین پیرس کے قبرستان میں ہوئی, اس کی قبر کھودی گئی تو وہاں سے یہ آدمی ملا جس کو جنت البقیع میں دفنایا گیا تھا, پیرس کے قبرستان سے ملا. پیرس کے قبرستان کی جس قبر میں لڑکی کو دفنایا گیا تھا وہ اس کی قبر سے ملی جنت البقیع سے. تحقیق پر معلوم ہوا, اس شخص کی بیوی نے بتایا کہ ویسے تو یہ ٹھیک تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, روزہ بھی رکھتا تھا, سب کچھ تھا, مگر مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ عیسائیوں کے مذہب میں ایک بات بہت اچھی ہے کہ ان کے یہاں ناپاکی کا غسل نہیں ہے. ناپاکی کا غسل وہاں نہیں ہوتا, بس ناپاک ہو تو ناپاک ہو, غسل کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے یہاں فرض ہے غسل. با بس یہی بات اللہ کو بری لگی. کہاں سے کہاں پہنچا اس کو, یعنی حضور کے پڑوس سے اٹھا کر, جنت البقیع سے اٹھا کر پیرس میں پہنچایا گیا. اور وہ لڑکی, اس کے بارے میں تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا عیسائی گھرانے میں, بے دین عیسائی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی تھی, مگر اذان کی آواز آتی تھی تو اس کو اچھا لگتا تھا, سب کام چھوڑ کے اذان سنتی تھی. بالآخر گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہوئی, گھر والوں سے چھپ کر اس نے قرآن پڑھا. اور اللہ نے جب اس کی موت ہوئی تو اللہ نے اس کو پیرس کے قبرستان میں عیسائیوں میں اس کو دفنایا اس کے ماں باپ نے, مگر اس کو اللہ نے جنت البقیع میں پہنچایا. ہے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم اپنے دیوانوں کی طرح, یہ ابھی ورلڈ کپ ہوا, ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ رہا, ابھی تو قوم جوش میں, ابھی تو ایک اور باقی ہے معاملہ, ایک مرحلہ اور باقی ہے, میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے. ابھی تو جوش ہے نا, جوش میں اگر کسی کو کہا جائے تو وہ مانتا نہیں بلکہ اور ابھر جاتا ہے. جب یہ ختم ہو جائے تو پھر بعد میں کچھ عرض کروں گا. تو یہ بھائی اپریل فل اور کیا نام ہے اس کا ویلنٹائن ڈے, یہ بسنت, یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں, اور اگر ہم نے اس کو کیا تو پھر یہ انجام ہے جو میں نے عرض کر رہا ہوں آپ. اور ایک روایت میں کنز المال میں میں نے خود پڑھا, فرمایا کہ اس امت کے اندر بھی قوم لوط کا عمل جو کرے گا, وہ سب جانتے ہیں, تفصیل کی ضرورت نہیں, تفصیل بتانی بھی نہیں چاہیے. تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, قوم لوط کا جو عمل کرے گا میری امت میں, اس کو اس کی قبروں سے اٹھا, جب وہ دفن کیا جائے گا توبہ کیے بغیر اگر دفن ہوا, تو اس کی قبر سے نکال کر اس کو قوم لوط کی جگہ جہاں وہ اس وقت عذاب ان کو دیا جا رہا ہے وہاں پہنچا دیا جائے گا. دفن یہاں ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ پہنچایا وہاں جا رہا ہے, حقیقت میں وہاں ہے. بھائی یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, یہ جو چیزیں ہمیں ہمارے نبی نے دی ہیں ان پر قربان ہو جائیے, ان پر عمل کیجئے. اور یہ جو کفار ہیں ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ تباہی اور بربادی کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے؟ نہ ایمان ہے, نہ اعمال ہے, نہ کلمہ نہ نماز. ان کی ہم پیروی کریں گے تو یہی انجام ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اور ان کو بھی ہدایت دے اللہ تعالی, اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ان بیمار ہیں, اللہ تعالی ان کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے. جنازہ ہے, جنازہ بھی آیا ہے, اللہ تعالی میت کی بھی مغفرت فرمائے. دعا فرما لیجیے. اے اللہ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائیے. اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو نیک اعمال کے لیے شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرمائیے. اے اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے, جتنے مسلمان, ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ میت جو آئی ہے, اللہ ان کی نماز کے بعد جنازہ بھی ہے, اللہ میت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ تمام منازل کو آخرت کی آسان فرما دیجیے, نکیرین کے سوال کو آسان فرما دیجیے, قبر کی منزل آسان فرما دیجیے, لواحقین کو صبر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری نصیب فرما دیجیے, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے ہاں حاضر ہونے کا, اپنے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ایمان کامل پر ہم سب کو اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو خاتمہ نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.